إله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا مثيل له ولا عديل له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي يقول يوم القيامة أمتي أمتي يوم لا يكون وعد إلا يقول نفسي نفسي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من ذكر الله من عذاب الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فيها قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال مجالس الذكر وقال صلى الله عليه وسلم استكثروا من الباقيات الصالحات قالوا وما الباقيات الصالحات يا رسول الله قال التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال صلى الله عليه وسلم إن لبيوت ذكري نورا يراه الملائكة في السماء بقدر الذكر فيا كما نرى النجوم في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يا عبدي جنتي بستانك وقلبك بستاني فإن لم تبخل ببستانك كيف أبخل ببستاني. وقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد وسبحان الله تملأ ما بين السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم من قال كل يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت مثل رمل عالج. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى ملائكة في الجنة يغرسون الأشجار للذاكرين فإذا تركوا الذكر وقف الملائكة وقالوا ترك صاحبنا الذكر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم.
برادران اسلام، اور معزز اہل اللہ، میں تو استفادے کے لیے حاضر ہوا ہوں، حضرت شیخ کا حکم ہے کچھ باتیں عرض کر دوں، ان کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. دعا کریں اللہ جل جلالہ بیان کی توفیق بخشے اور اس پر عمل کی توفیق ملے. یہ چند آیتیں اور چند احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، احادیث میں بھی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انسانوں میں سب سے بڑھ کر مکرم میرے نزدیک. اللہ فرماتے ہیں انسانوں میں سب سے بڑھ کر مکرم اور معزز میرے نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہو. دنیا میں جاہ و جلال اور عزتوں کا پیمانہ اور ہے، کاریں ہیں، کوٹیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں اور جائیداد اور زمینیں ہیں، دیگر عہدے ہیں، یہ عزتیں شمار ہوتی ہیں. مگر اللہ جل جلالہ کے ہاں عزت و اکرام کا قانون اور ہے، وہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا مکرم، عزت والا، بلند مقام والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہو اور پرہیزگار ہو اور سب سے بڑا مطیع ہو. بس جس شخص نے تقوی اختیار کیا اور تقوی کی راہ پر چلا، اسے خدا مل گیا، اسے رسول مل گیا اور اسے وہ عزتیں ملیں جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے, اسے وہ باغات ملیں گے, وہ عزتیں ملیں گی, وہ خوشیاں ملیں گی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. دنیا میں لوگ کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طرح افسروں کی دل جوئی ہو جائے اور وہ افسر ہمارے دوست بن جائیں. آپ دیکھتے ہیں ان کی دعوتیں ہوتی ہیں, ان کے لیے تکالیف اٹھاتے ہیں کہ یہ افسر ہمارا دوست ہو جائے. وہ جانتے ہیں کہ اس کی دوستی میں پھر عزت ملے گی, جاہ ملے گا اور خوشیاں ملے گی, قوت ملے گی. اور اگر ملک کا بڑا سربراہ ہو اور کسی کا بس چلے کہ وہ اس کا دوست بن جائے, وہ اس کا ہم نوا بن جائے اور اس کے متعلقین سے بن جائے, تو اندازہ لگائیں وہ شخص کتنی کوششیں کرے گا. ہر وقت اس پر یہ فکر سوار ہوگی کہ کسی طرح یہ بادشاہ جو میرا دوست ہے ناراض نہ ہو جائے. ہر وقت اس کی خدمت میں, اس کی رضا میں, اس کی دل جوئی میں لگا ہوا ہوگا, صرف اس لیے کہ یہ بادشاہ اس کا ہو جائے, یہ اس کا دوست بن جائے اور اس کے ذریعہ اسے وہ جاہ و جلال ملے اور وہ خوشیاں اور شان و شوکت ملے. حالانکہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اگر دنیا کا بادشاہ اس کا ہو بھی جائے تو پھر بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یا تو یہ نہ ہوگا, مر گیا ہوگا, یا یہ ہوگا وہ بادشاہ نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا اس ملک میں بعض لوگوں کو بڑے بڑے بادشاہوں اور سربراہوں کی پشت پناہی حاصل تھی اور وہ بڑے دندناتے گھومتے تھے, کسی کو پہچانتے نہ تھے. مگر پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہ سربراہ نہ رہا اور وہ ختم ہو گیا, اس دنیا سے چل پڑا. چند روزہ خوشیاں اس نے حاصل کی, چند روزہ طاقت اس نے حاصل کر لی اس بادشاہ اور سربراہ کے ذریعہ, مگر ابدی تو نہیں ہے, وہ ختم ہوا. اللہ کا مقام تو انتہائی بلند ہے, وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے. وہ صرف پاکستان کے بڑے نہیں ہیں, وہ صرف زمین کے بڑے نہیں ہیں, وہ چند ستاروں کے بڑے نہیں ہیں, وہ تو کل عالم کے خالق ہیں, کل انسانوں کے خالق ہیں, جنتوں اور دوزخوں کے خالق ہیں, عرش کرسی کے خالق ہے, اور وہ لافانی ہے, وہ لافانی ہے. تو جس شخص کو اللہ جل جلالہ مل جائے دوستو, وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. اور جو شخص اللہ جل جلالہ کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہو, وہ کتنا بڑا دانا ہوگا. دنیاوی دانا لوگ جو سربراہوں کی خوشیوں کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں, وہ عام ذاکرین اور اہل اللہ فقراء کو ذلیل سمجھتے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ جل جلالہ کے حصول کے لیے, اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, در حقیقت وہی ہوشیار ہیں, وہی دانا ہیں, اور دنیا والے سب پاگل اور احمق ہیں. اللہ جل جلالہ حاصل کرنے والے سب سے بڑے دانا ہیں, سب سے بڑے عاقل ہیں. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اگر کسی شخص نے وصیت کی, لو اوصى رجل لاعقل العقلاء فی الدنیا لکان المراد هو الزاہد. اگر ایک شخص نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال یا میرے مال میں سے اتنا حصہ سب سے بڑے دانا کو دے دیا جائے, تو وہ دانا کون ہوگا دوستو؟ ہر ایک کہے گا میں دانا ہوں. لیکن امام شافعی صاحب کا فیصلہ سنیے, فرماتے ہیں سب سے بڑے جو زاہد ہوں, ذکر کرنے والے ہوں اور اہل اللہ ہو, ان کو وہ مال دیا جائے گا. سب سے بڑے دانا وہ ہیں. ایک بزرگ بیٹھے تھے उस एक झोपड़ी थी सड़क के किनारे पर, किसी दिन वहां बादशाह की फौज गुजर रही थी, बादशाह भी साथ था। बादशाह गुजर गया लेकिन उसने कोई इल्तिफात नहीं किया। बादशाह को गुस्सा आया, उसके पास आदमी भेजा कि भाई आप ताजीम के लिए क्यों बादशाह के लिए खड़े न हुए? बादशाह आ रहा है, आपको चाहिए कि बड़ा आदमी आ रहा हो उसकी ताजीम करते। बुजुर्गों के जवाब भी निराले हैं, फरमाते हैं उस शख्स के जवाब में फरमाते हैं कि मैं उस शख्स को किस तरह मुआज़्ज़ज़ समझूं, उसके लिए कैसे खड़ा हो सकूं कि जो मेरी सवारी है, जिस पर मैं शब और रोज सवार हूं, वो उस पर बादशाह पर सवार है। मैंने अपने नफ्स को ताबे बना दिया है, मैं अपने नफ्स पर सवार हूँ, जिधर मैं नफ्स को फेरूँ मेरा नफ्स मेरा मुती बन गया है। मैं नफ्स को कहता हूँ नमाज पढ़नी है, वो ताबे होता है। मैं नफ्स को कहता हूँ अल्लाह अल्लाह कर, वो ताबे होता है। जिधर मैं फेरना चाहूँ वो मेरा मुती बन गया है। जिस तरह घोड़े पर आप सवार हों, साइकिल पर सवार हों, जिधर आप फेरे वो उधर चल पड़ता है। तो नफ्स पर मैं सवार हूं, लेकिन इस बादशाह की जिल्लत का हाल और इंतहा है कि जिस पर मैं घोड़े पर मैं सवार हूं, जिस गधे पर मैं सवार हूं, वो गधा उस पर सवार है हमेशा के लिए। नफ्स उस पर सवार है, जिस जो नफ्स ने कहा उसका वो ताबे बन जाता है। नफ्स ने खाने की ख्वाहिश की, उसने खाने तैयार कर लिए। नफ्स ने शरारतों का इरादा कर लिया, उसने शरारतें बजा लाई। नफ्स ने जो है गुनाहों पर आमादा कर दिया, जुल्म सितम पर आमादा कर दिया, उसकी तरगीब दी और उसने लब्बैक कह दिया। ये किसी तरह भी उकला नहीं होंगे। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, एक और बुजुर्ग है कि उसने देखा कि एक बहुत बड़ा आदमी जो बड़ा अहमक था, बड़ा दौलतमंद भी था, फलसफी भी था, हकीम भी था। फलासफा को हकीम कहते हैं अरबी जुबान में, और बहुत बड़ा दौलतमंद था, ओहदा भी था, कोई वजीर था। वो घोड़े पर और गधे पर सवार होकर जा रहा था, गधे पर सवार होकर जा रहा था। उस बुजुर्ग ने उसे देखकर उस गधे की जुबान हाल से कहा और मुरीदीन को फरमाया कि तुम सुनते नहीं हो, मैं तो सुन रहा हूं। अहलुल्लाह को अल्लाह ने आंखें दी हुई होती हैं, जो आम लोगों को हासिल नहीं है उनको अल्लाह ने कान दिए हुए होते हैं। जो आम लोगों को हासिल नहीं है वो दिल की आंखें हैं, वो दिल के कान। उस बुजुर्ग ने फरमाया कि तुम्हें पता है कि नीचे ये गधा क्या बोल रहा है, जिस पर ये बड़ा बादशाह, ये बड़ा फलसफी और वजीर बड़े तम तराक से जा रहा है? मुरीदों ने कहा हजरत हमें तो पता नहीं। फरमाया मैं सुन रहा हूं, नीचे से गधा कह रहा है काल हिमारुल हकीम यौमन लो अनसफुनी लकुंत अरकबु लअन्नी जाहिलुन बसीतुन। फरमाया नीचे से गधा बोलता जा रहा है, लोगों अगर इंसाफ होता तो इस वजीर पर और बड़े दाना पर मैं सवार होता। उस बुजुर्ग ने फरमाया तुम सुन नहीं रहे हो, मैं सुन रहा हूं, नीचे से ये गधा बोल रहा है। शायद बुजुर्ग पर गुजरते हुए गधे भी बुजुर्गों को जानते हैं कि ये बुजुर्ग है। उस वक्त गधे ने ये बोलना शुरू किया होगा और बुजुर्ग समझ गए। फरमाते हैं नीचे से ये गधा बोल रहा है लव अनसफूनी लकुन तो अरकब, अगर इंसाफ होता तो इस फलसफी पर मैं सवार होता, वो मुझ पर सवार ना होता। फरमा इंसाफ होता तो मैं सवार होता, इसलिए कि मैं भी जाहिल हूँ और ये फलसफी भी जाहिल है, खुदा से इतना फर्क है कि मैं जाहिल बसीत हूँ।
اور یہ فلسفی جاہل مرکب ہے, جاہل مرکب کا درجہ زیادہ خسیس اور زیادہ ذلیل. گدا کہتا ہے کہ میں تو جاہل ہوں, نہیں جانتا, مجھے اپنے جال کا اعتراف ہے دوستو, اپنے جال کا اعتراف ہو اور اپنی غلطی لا علمی کا اعتراف ہو, یہ جہالت کوئی بری نہیں ہے. ابھی کسی کے پاس جا کر اپنی جہالت دور کر دو گے. آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ اس لیے تو آئے ہیں کہ ایک بات ہے جو آپ نہیں جانتے, آپ یہاں آ کر اپنے شیخ سے سیکھنے کے لیے آئے. جاہل بسیط کوئی بات نہیں ہے. تو فگدا کہتا ہے میں تو جاہل بسیط ہوں, لیکن یہ فلسفی جو ہے یہ جاہل مرکب ہے. جاہل مرکب وہ ہے جو جانتا بھی نہیں ہے لیکن دعویٰ ہو کہ وہ سب سے بڑا عالم ہے, اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. جہالت کا اعتراف ہو تو اصلاح ہو سکتی ہے, جاہل ہو کر کچھ بھی نہ جانتا لیکن دعویٰ یہ ہو کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں, اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ گدا, یہ فلسفی جو خدا سے نہ آشنا ہے, اس سے بڑھ کر وہ جاہل مرکب کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر وہ جاہل مرکب کیا ہوگا کہ فلسفے پر, دنیاوی علوم پر اسے ناز ہے اور اللہ جل جلالہ کی مجلسیں دیکھتا ہے اور اللہ اللہ سنتا ہے لیکن اس کی طرف اس کی رغبت نہیں ہے, ان کی محبت اس کے دلوں میں نہیں. مجدد الف ثانی رحمہ اللہ اور بعض دیگر بزرگوں کے مکتوبات میں دیکھا اور ان کے بیانات میں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہو گئی افلاطون کے ساتھ. بعض کسی اور پیغمبر کا نام لیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہو گئی افلاطون کے ساتھ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی اسلام لانے کی اور موحد بننے کی دعوت دی اس فلسفی کو. اس نے کہا کہ مسلمان ہو جا اور آپ کی دعوت پر لبیک کہوں اور آپ کی بات تسلیم کر دوں تو کیا ہوگا؟ اس نے بتایا تہذیب النفس حاصل ہوگی, نفس کا تزکیہ حاصل ہوگا. افلاطون نے جواب دیا, افلاطون نے جواب دیا, بعض کتابوں میں ارسطو کا ذکر ہے, افلاطون بڑے فلسفی گزرے اور ارسطو, ان کے روب و دبدبے کا اور ان کے فلسفے کا روب آج تک دنیا پر قائم ہے. نبی نے اسلام کی دعوت پیش کر دی, اللہ والے بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ. فلسفی نے جواب دیا کیا حاصل ہوگا؟ نبی نے فرمایا تزکیہ نفس حاصل ہوگا, نفس صاف ستھرا ہو کر اللہ تک پہنچ جائے گا. اس نے جواب دیا اس فلسفی نے نحن قوم مہذبون لا حاجۃ لنا الی التہذیب الجدید, ہم تو فلسفی لوگ ہیں اور لوگوں کی تزکیہ کرتے ہیں, ہم مہذب قوم ہیں, ہمیں کسی نئی تہذیب کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کی دعوت نہیں مانتے. یہ سب جہلا ہے دوستو, جو شاہ اللہ اللہ سے دوسرے راستے پہ چلا گیا, لا الہ الا اللہ کا راستہ چھوڑ کر, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ چھوڑ کر, جتنا بھی بڑا دانا ہو وہ جاہل مرکب ہے. نفحات الانس میں امام جامی نے ایک واقعہ ایک بزرگ کا لکھا ہے اور کتابوں میں بھی وہ واقعہ ذرا اس سے بھی تفصیلاً مذکور ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایک عظیم سعادت ہے دوستو, دعا کرے کہ اللہ جل جلالہ سب کو حاصل کر دے, سب کو یہ سعادت حاصل ہو جائے. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہو گئی, زیارت حاصل ہو گئی, حضور کی زیارت عظیم سعادت ہے. حضور فرماتے ہیں جس شخص کو خواب میں میں نظر آ جاؤں وہ میں ہی ہوتا ہوں, شیطان میری صورت اپنا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد ہوں. تاہم حضور کا آنا ضروری نہیں ہے کہ سعادت ہو, کبھی شقاوت کی علامت بھی ہو سکتی.
حضور محبت کے لیے تشریف لائے تو عظیم سعادت ہے, کبھی حضور غضب اور سزا دینے کے لیے دھمکی دینے کے لیے بھی آتے ہیں, دعا کرے کہ اس طرح آنے سے اللہ محفوظ رکھے اور حضور کی محبت سے ہمارے سینے لبریز ہوں. ابن سیرین فرماتے ہیں بڑے معبر تھے, اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا حضرت حضور کو میں نے خواب میں دیکھا شاہانہ لباس میں ہمارے گھر تشریف لے آئے, ہمارے گھر تشریف لائے. ابن سیرین نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا استعجل استعجل واخرج العفش عن بیتک فإن بیتک سینہدم, دوڑ جا اپنے گھر کی طرف, جلدی جا, کمروں سے سامان نکال, کمرے گر رہے ہیں آپ کے. اس نے کچھ سستی کی, فرمایا میں نہیں کہہ رہا جلدی جاؤ, جلدی گیا سامان نکال ہی رہا تھا کہ سارا گھر جو ہے دڑام سے نیچے تباہ ہو گیا. اسی مجلس میں ایک اور شخص آیا کہ حضرت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا شاہانہ لباس میں تھے, یوں یوں تھے, فرمایا مبارک ہو آپ کو, حضور کی آپ سے محبت ہے اور یہ عظیم سعادت ہے جو حضور کو آپ نے خواب میں دیکھا. لوگ حیران ہوئے کہ حضرت ایک مجلس میں دو خوابوں کی مختلف تعبیریں کس طرح ہے. فرمایا کہ یہ دوسرا شخص جو آیا یہ اور طرح تھا, پہلا اور طرح تھا, خواب کی تعبیر کا تعلق کبھی انسان کی زندگی سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ جو پہلا شخص ہے میں نے نگاہ ڈالی, کچھ پہلے سے بھی معلوم تھا مجھے یہ نہایت بد کردار شخص تھا, کسی گناہ سے نہیں بچتا تھا, میں نے سمجھا کہ حضور کا اس کے گھر میں آنے کا کیا مطلب ہے, تو مجھے وہ آیت یاد آئی ان الملوک اذا دخلوا قریہ افسدوها, بادشاہ لوگ جس شہر میں گھر میں آتے ہیں اس کو تباہ و ملیا میٹ کر دیتے ہیں. میں سمجھ گیا کہ حضور غضب کے اظہار کے لیے اس کے گھر تشریف لے آئے ہیں, محبت کے لیے نہیں. اور دوسرا شخص نیک تھا, اس لیے میں نے وہی تعبیر کی کہ بھائی آپ کو مبارک, آپ کو مبارک. ابھی میں حج سے آ رہا ہوں جدہ میں, جب واپسی پر وہاں ایک بہت بڑے عالم نے بتلایا مجھے ایک مجلس میں کہ وہاں ایک شخص تھا بڑا گناہگار, اس نے توبہ کی اور اب اس کی زندگی نیک ہے, اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھتا ہے, گناہوں سے اس نے توبہ کیا ہے, مگر ہر وقت پریشان رہتا تھا کہ کسی طرح معلوم ہو جائے کہ میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں, میرے یہ نیک اعمال عند اللہ مقبول ہوں گے یا نہیں. فرماتے ہر وقت روتا تھا کہ حج سے صرف چند دن قبل, فرماتے ذوالحجہ کا چاند نظر آ چکا تھا, یہ ذوالحجہ, اس سے قبل, حج سے کچھ قبل, فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ غصے, اور حضرت صدیق بھی ساتھ تھے رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے, دیگر خلفاء بھی ساتھ تھے, دیکھا حضور کے چہرے انور کو نہایت غصے میں بیٹھے تھے, نہایت غصے میں بیٹھے تھے, متفکر تھے, ارد گرد صحابہ خاموش کھڑے ہیں جیسے کہ پریشان ہوں, پریشان ہوں. میں حیران رہا کہ شاید یہ غصہ میری وجہ سے ہے, وہ شخص خود یہ خواب بیان کر رہا تھا. وہ فرماتے کہ میں قریب ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا, جب قریب ہو گیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لکھا ہے, ہاتھ پر لکھا ہے الغضب الغضب الغضب, العذاب العذاب, ایرانی جو میرے صحابہ کو گالی دے رہے ہیں میرے, اور اشارہ فرمایا کہ یہ دو شیخین میرے جو ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں یہ ان پر میرے پاس آ کر لعنت بھیجتے ہیں. فرمایا تم میرے شیخین کو یہ جانتے ہیں, میرے پاس ہے میرے رفیق غار مورد میرے مونس ہے, یہ ان پر بھی لعنت بھیج رہے ہیں. فرمایا یہ تم
इनका मेरा मेरी रफाकत सिर्फ दुनिया में नहीं, सिर्फ कब्रों में नहीं है, कयामत तक और कयामत की तरह उठते वक्त भी ये मेरे साथ होंगे। غضبی من اہل ایران غضبی, چنانچہ چند دن کے بعد ایرانیوں کا وہ واقعہ درپیش ہو گیا, والا ایرانی کا واقعہ در ان کی سکیم تھی کہ خانہ کعبہ پر قبضہ کریں, حجاج کو تنگ کر کے وہاں بیت اللہ شریف پر قبضہ کر لیں اور وہاں اپنے خمینی کی خلافت کا اعلان کر دیں. اللہ الحمدللہ اللہ نے انہیں کامیاب نہیں فرمایا اور ذلیل کر دیا. غضب میرے ملائے تو دوستو اور بھائیو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنا انتہائی سعادت ہے, سعادت ہے. دعا کر ہر شخص کو یہ نصیب ہو جائے, ہر شخص کو یہ نصیب ہو جائے. ابن سینا کے بارے میں نفحات الانس کا وہ قصہ سنا رہا تھا. علامہ جامی لکھتے ہیں ایک بزرگ کے بارے, وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. ان سے پوچھا حضرت کچھ سوالات کیے امام غزالی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. حضور نے بڑا اچھا جواب دیا اور فرمایا وصل الی اللہ, اللہ کو پہنچ گیا, ولی اللہ. اس طرح کچھ اور بزرگوں کے بارے میں سوالات کیے, وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے پھر امام اشعری رحمہ اللہ جو علم عقائد کے امام ہیں, امام اہل سنت ہیں, اس کے بارے میں سوال کیا تو حضور نے فرمایا انا قلت وقولی صادق الحکمت یمانیت والایمان یمانی. فرمایا میرا قول سچا اور میں نے کہا ہے, میری احادیث میں موجود ہے کہ حکمت یمنی ہے, ایمان کا زیادہ تر تعلق یمن سے ہے. امام اشعری امام ہے ایمانیات کے, عقائد کے, یہ بڑے نیک انسان ہیں. وہ بزرگ کہتے کہ میں نے پھر پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ما تقول فی علی ابن ابی سینا. حضرت دنیا کے سب سے بڑے عاقل جس کی عقل اور دانائی کا روپ اور جس کے دانائی کے ڈنگ کے چار ڈنگ عالم بج رہے ہیں, ابو علی ابن سینا فلسفی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا هو رجل اراد ان يصل الى الله بلا وسيلتي فحجبته بيدي فسقط في النار. فرمائے وہ شخص ہے جو میرے وسیلے اور میری محبت کے بغیر, میری تعلیمات کے بغیر اپنی عقل کی رہنمائی سے خدا تک پہنچنا چاہتا تھا, میں نے اس کو ہاتھ سے دھکا دے دیا اور دوزخ میں گر پڑا. اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دوستو کوئی راستہ نجات کا نہیں ہے. فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو سب سے بڑا مکرم ہے تمہارا میرے نزدیک, اللہ فرماتے ہیں یہ وہی شخص ہے جو سب سے بڑا متقی ہے, سب سے بڑا متقی, سب سے بڑے متقی صحابہ تھے, سب سے بڑے پیارے اللہ جل جلالہ کو, اس کے بعد تابعین کا درجہ ہے, وہ اس کے بعد دوسرے درجے میں پیارے, اس کے بعد تبع تابعین, اسی طرح بزرگ اہل اللہ, اہل اللہ کی مجلس سے نیک راستے, تقوی کا راستہ اختیار کرنے سے دوستو اللہ جل جلالہ ملتے ہیں, اللہ کی عظمت اللہ تعالی کی طرف سے وہ خوشیاں ملتی ہیں, اللہ جل جلالہ کی رضا ملتی ہے. حدیث شریف من کان للہ کان اللہ لہ, جو شخص خدا کا ہو گیا خدا انہی کا ہو گیا, خدا ان لوگوں کا ہو گیا. من کان للہ کان اللہ لہ, بادشاہوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کتنی کوششیں کی جا رہی ہیں, اللہ نے بھی اپنے آپ کو حاصل کرنے کے لیے ایک قانون بتلا دیا اپنی مخلوق کو, فرمایا اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرا قانون سن لو, تم میرے بن جاؤ میں تمہارا بن جاؤں گا. من کان للہ کان اللہ لہ, تم میرے بن جاؤ, اللہ جل جلالہ کا ایک انسان کس طرح بنے گا, وہ یہی کہ اس راستے پر چلے جو راستہ اللہ جل جلالہ نے بتلایا ہے, جو راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. وہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے, وہ بزرگوں کا راستہ ہے, وہ یہی راستہ ہے جس کے لیے آپ آج جمع ہوئے ہیں. آج جس راستے کے لیے, جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں, یقیناً یہ وہی راستہ ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, یہ بزرگوں کا راستہ ہے. آپ نہ تجارت کے لیے یہاں آئے ہیں, نہ میلے کے لیے آئے ہیں, نہ کسی تماشا کے لیے آئے ہیں, نہ یہاں موجود ہے, نہ کسی حسین چیز کے دیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں, نہ یہاں فلک بوس کوٹیاں جن کے دیکھنے کے لیے آئے ہیں, نہ یہاں باغات سبزار مرغزار کو سار ہے جن سے لطف اندوز ہونے کے لیے آئے ہیں. یہاں تو ایک جنگل ہے, لیکن اس جنگل میں دوستو اللہ اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں, اللہ اللہ ہو رہا ہے, دلوں میں روح پھونکی جا رہی ہے. اللہ کے حصول کے ذرائع کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے کہ ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں, کس طرح اللہ کو حاصل کریں گے, کس طرح اللہ جل جلالہ تک پہنچیں گے. یہی ذکر کیا ہے, سب سے بڑا ذریعہ ہے متقی بننے کا, سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ جل جلالہ کی رضا حاصل کر دیکھا. حضور حدیث شریف میں آتا ہے, حضور نے ایک دفعہ فرمایا, اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا فیہا, جب تم جنتی باغیچوں پر گزرو تو ان میں کچھ مشغول ہو جاؤ, کچھ داخل ہو جاؤ, کچھ کام کر لو اس میں. رتع کے معنی چرنا چرنا, کچھ گھوم جاؤ ان میں حصہ لے لو. جیسے چراگاہ پر بکری گزرتی ہے یا جانور وہاں کچھ چرنے لگتا ہے, حضور فرماتے ہیں جب جنتی باغیچوں پر گزرو سیدھے نہ گزرو, وہاں کچھ بیٹھ جا اور حاصل کر لو. عرض کیا, حضرت جنتی باغیچے کیا ہے؟ فرمایا, مجالس ذکر, ذکر کی مجلس ہے. ذکر کی مجلس ہی وہ ہے جو اللہ تک آپ کو پہنچائیں گی. یہ اللہ اللہ ہی وہ ہے جن کے ذریعے آپ اللہ حاصل کر رہے ہیں, یہ اللہ اللہ وہ چیز ہے جن کے ذریعے آپ جنت حاصل کر رہے ہیں, یہ اللہ اللہ وہ ہے جن کے ذریعے آپ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا رہے ہیں, یہ اللہ اللہ وہ ہے جن کے ذریعے آپ آخرت کی خوشیاں مانگ رہے ہیں, یہ اللہ اللہ وہ ہے جن کے ذریعے آپ دنیا اور آخرت کی عافیتیں مانگ رہے ہیں. مگر افسوس کہ ان مجلسوں میں آنے والے تھوڑے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ان اس قسم مجالس میں شرکت کر رہے ہیں. دنیا پر غفلت چھائی ہوئی ہے. آپ یہاں اس وقت الحمدللہ بہت زیادہ احباب جمع ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی لاہور کی بنسبت, یہاں آبادی کی بنسبت, پاکستان کی بنسبت اس قسم مجالس پھر بھی تھوڑی ہے. پھر بھی یہ غنیمت ہے, غنیمت ہے دوستو. عام لوگوں پر غفلت چھائی ہوئی ہے, خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں, لیکن الحمدللہ کہ اس قسم مجلسے پھر بھی موجود ہے. تھوڑی ہی صحیح, مختصر ہی صحیح, اہل اللہ اس قسم موجود ہیں, اور آپ جیسے اللہ والے بھی موجود ہیں کہ اس قسم مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں. مبارک ہو آپ کو یہ لا الہ الا اللہ, مبارک ہو آپ کو یہ ذکر و اذکار, مبارک ہو آپ کو آج آپ بھی اس حدیث کے مصداق ہو گئے. اے جنتی باغیچے میں بیٹھنے والے, اپنے آپ کو اب جنت کی طرح متوجہ فرما. میں نہیں کہہ رہا, سید کونین کہہ رہے ہیں کہ آج یہ ہماری مجلس جو ہے یہ اس زمین کی مجلس نہیں ہے, یہ جنتی باغیچہ ہے. حضور نے فرمایا, اور یہاں کچھ مشغول ہونے کے لیے اور یہاں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. نگاہ الجی ہوئی ہے رنگ بو میں, نگاہ الجی ہوئی ہے رنگ بو میں, خیرت کھوئی گئی ہے چار سو میں. لوگوں کی نگاہیں تو کس چیز میں لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, مگر آپ کو مبارک ہو, نہ چھوڑے دل فغانے صبح گاہی, نہ چھوڑے دل فغانے صبح گاہی, اما شاید ملے اللہ میں.
کیے ہیں. اسے اللہ ہوں میں آپ کو امن ملے گا. سب پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ, ذرا محبت سے پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبه يطير هذا تطير هذه الكلمه الى السماوات حتى تفتح له لها ابواب السماوات فلا تمسك حتى تصل الكرسي فيقول الملائكه اين 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 تقول خلوا عني خلوا عني فتصل فوق العرش فيقول العرش أين أين فيقول خل عني حتى أصل إلى الله وحتى أصل إلى الله وأشفع لمن قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حدیث شریف میں آتا ہے جب شخص مخ اخلاص سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایک پرندہ بن کر اوپر اڑتا ہے, آسمانوں کے دروازے ہوا ہو جاتے ہیں, وہ آسمانوں سے آگے کرسی تک پہنچتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اے پرندے کہاں اڑ رہے ہو, وہ کہتے ہیں ہٹ جاؤ میرا مقام میری منزل آ گیا ہے. عرش تک پہنچ کر عرش کہتا ہے آگے کہاں جا رہے ہو, وہ کلمہ کہتا ہے ہٹ جا میں نے اللہ کے دربار جلال و جمال میں پہنچتا ہے. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے میں اس کے لیے شفاعت کروں گا کہ اللہ بخش دے. نگاہ الجی ہوئی ہے رنگ بو میں نگاہ الجی ہوئی ہے رنگ بو میں خیرل کھوئی گئی ہے چار سو میں نہ چھوڑے دل فقانے صبح گاہی نہ چھوڑے دل فقانے صبح گاہی اما شاید ملے اللہ میں سب پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اما شاید ملے اللہ میں. مبارک ہو دوستو آپ اس جنتی باغیچہ میں جمع ہے, جنتی باغیچہ میں. بہت سے لوگوں کی خواہش ہوگی کہ مدینہ منورہ کی مسجد میں جس مقام کے لیے حضور نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ ومنبر اعلی ترات من الجنہ, فرمایا مسجد میں حضور نے کہ ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ, میرے منبر اور میرے گھر کے ما بین جو زمین کا چھوٹا سا خطہ ہے یہ جنتی باغیچہ ہے. ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے حاجی کی کہ وہاں دو رکعت نفل پڑھنے کی سعادت مل جائے. اے اہل پنجاب اور اے صوفیاء اور اہل اللہ والے آج آپ نے حضور کی حدیث سن لی, آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو جنتی باغیچہ میں سمجھ لے. میں تو نہیں کہہ رہا, ترجمہ صرف کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ یہ ذکر کی مجلسیں جو ہیں یہ جنتی باغیچہ ہے, اور امر بھی فرمایا کہ سیدھے نہ گزرو, کچھ تو بیٹھ کر ان سے حاصل کر لو. کچھ حاصل کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ جو اس مجلس کے امیر ہیں جو اس مجلس کے سربراہ ہیں وہاں جا کر اس سے ہم بھی کچھ اللہ اللہ سیکھ لے, اور ہم بھی آئے کہ کس طرح اللہ اللہ کرنا ہوگا, کس طرح ہم لا الہ الا اللہ سیکھیں گے, کس طرح ہم اپنے دلوں کا تزکیہ کریں گے. ایک اور حدیث شریف ہے حضور نے فرمایا ما عمل ابن آدم عملا انجا له من الذکر من عذاب اللہ, فرماتے ہیں کہ انسان کی بہت سی نیکیاں عذاب الہی سے بچانے والی ہیں, لیکن سب سے بڑھ کر وہ نیکی جو انسان کو اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن بچائے وہ ذکر اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی. ایک اور حدیث حضور فرماتے ہیں استکثروا من الباقیات الصالحات قالوا وما الباقیات الصالحات یا رسول اللہ قال التکبیر والتحلیل والتسبیح والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ.
حضور نے فرمایا باقیات صالحات وہ اعمال جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ہوں, وہ عزت اور وہ کرامت اور وہ خوشیاں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ہوں, ان کو حاصل کرو اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرو. دنیاوی عزت فنا ہوتی ہے, دنیاوی کوٹیاں ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی, مگر حضور نے فرمایا وہ خوشیاں وہ مسرتیں جو ہمیشہ باقی ہے ہمیشہ, وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر لو. عرض کیا صحابہ نے حضرت باقیات صالحات کیا ہے, فرمایا پانچ چیزیں اور پانچوں کی پانچوں ذکر اللہ ہے, آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, نمبر دو لا الہ الا اللہ, آپ بھی پڑھ لے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. نمبر تین, نمبر تین التسبیح سبحان اللہ, نمبر چار الحمدللہ, نمبر پانچ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ان چیزوں یہ چیزیں باقیات صالحات ہیں, مگر ذرا دنیا پر نظر بھی ڈال دیں کہ لوگ فانیات حاصل کرنے والے زیادہ ہیں یا باقیات حاصل کرنے والے زیادہ ہیں. آپ کو زیادہ تر لوگ مخالف ملیں گے, زیادہ تر وہ لوگ ملیں گے جو فانی خوشیاں حاصل کر رہے ہیں, فانی خوشیوں کے لیے تگو دو کر رہے ہیں, فانی خوشیوں مسرتوں کے لیے وہ زندگی گزار رہے ہیں, اور ایسی مجالس میں اس طرح اہل اللہ کی مجالس میں شرکت کرنے والے یا شرکت کی رغبت رکھنے والے بہت کم ہیں, بہت کم ہیں. پھر بھی ہم مسلمان رو رہے ہیں, رو رہے ہیں کہ ہم پر مصیبتیں کیوں آتی ہے, ہم پر مصیبتیں کیوں آتی ہے. جب ہم خدا سے دور ہو رہے ہیں تو مصیبتیں نہیں آئیں گی تو اور کیا آئے گی دوستو. کتابوں میں تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور اس قسم مشائخ سے ہم یہ سنتے آئے ہیں, جس کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے جس مقصد کے لیے, کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو اس کے معنی ہے کہ تم نے ذکر اللہ میں غفلت کی ہے, جب بھی کسی حاجت میں کمی آئے اس کے معنی ہے, اس کے معنی ہے کہ ذکر اللہ میں آپ غفلت کر رہے ہو. ایک حدیث سن لیجئے, حضور فرماتے ما صید صید ولا عزد شجرۃ الا من غفلۃ. حضور نے فرمایا, عجیب حدیث ہے سن لیجئے برادران اسلام, مگر اس میں سے اپنے دل میں بھی سوچ لیجئے کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے, آفات اور مصائب کا کتنا آسان علاج ہے لیکن ہم اس کی طرح متوجہ کم ہو رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں ما صید صید ولا عزد شجرۃ الا عن غفلۃ, جو پرندہ شکاری شکار کرتا ہے, جس مچھلی کو مچھلی والا پکڑتا ہے, جس پرندے کو جانور کو کوئی انسان مارتا ہے مارتا ہے, یا کسی درخت کو کوئی شخص کاٹتا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس درخت نے اور پرندے نے ذکر اللہ میں کوتاہی کی ہے. رہتا ہے ان کے پاس تو اغیار کا ہجوم, ہمارے دلوں میں تو غیر چیزوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. اللہ کی ذکر اللہ کے لیے جگہ کہاں ہے برادران اسلام, ہم نے جگہ چھوڑی نہیں ہے. رہتا ہے ان کے پاس تو اغیار کا ہجوم, ہمارا تو یہ حال ہے, شاعر بیان کر رہا ہے, غیر چیزوں کا ہجوم ہے ہمارے دلوں میں, تو وہ عہد خدا والا کہاں سے یاد کریں گے. رہتا ہے ان کے پاس تو اغیار کا ہجوم, عہد قدیم یاد دلاؤں تو کس طرح, وہ گھر جو رنج و غم کے بگولوں کی زد میں ہو, اس گھر میں اب چراغ جلاؤں تو کس طرح. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. بزرگوں کے بارے میں تو اعلان ہوتا ہے قرآن میں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون.
اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو لوگو, اللہ بھی فرمایا گویا کہ اور لوگوں کو متوجہ فرما رہے ہیں, صرف اولیاء کو خوشخبری نہیں ہے بلکہ اللہ اور لوگوں کو بھی فرما رہے ہیں تم بھی متوجہ ہو جاؤ, تم بھی اس طرح بنو. فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. فرماتے ہیں اے لوگو جو اللہ جل جلالہ کے دوست ہے اور اولیاء اللہ ہے ان پر کوئی خوف نہیں ہے, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اور نہ وہ کبھی غمگین ہوتے. یہ صرف آخرت کے بارے میں نہیں ہے برادران اسلام, دنیا میں بھی ان کی حالت یہ ہوئی ہے, دنیا میں بھی یہ حالت ہوئی ہے. سندون مصری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کپڑے دھو رہے تھے, کچھ کپڑے لٹکائے تھے اور کچھ آگے لگے ہوئے تھے, وضو کر رہے تھے, چور آیا اور ان کے کپڑوں کو بھگا کے لے گیا. زنون مصری پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں, چور سمجھتا ہے میرے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ اور زور لگا رہے. زنون مصری آواز دے رہا ہے کہ اے خدا کے بندے میں پکڑتا نہیں, میری بات تو سن لے, جو کچھ آپ نے اٹھایا ہے میں نے بخش دیا تاکہ قیامت کے دن آپ میری وجہ سے گرفتار تو نہ ہو جائے, میری وجہ سے امت محمدیہ کا ایک فرد گرفتار تو نہ ہو, آپ فکر مند تو نہ ہو, تو بے فکر تو ہو جائیے, کرو چلو چلو میں نے بخش دیا. ایک کتاب میں ایک بزرگ کی چیز ہے, کوئی چور اٹھا کے لے گیا, وہ پیچھے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں اے چور میں نے سب کچھ بخش دیا, اس میں قرآن ہے, آپ قرآن پڑھے ہوئے معلوم نہیں ہوتے, وہ تو مجھے واپس کر دے باقی آپ. فرماتے من کان للہ کان اللہ لہ, جو شخص خدا کا ہو گیا اللہ جل جلالہ انہی کا ہو جاتا ہے, اللہ ان کا ہو جاتا ہے. ہم خدا کے بنتے نہیں ہیں, خدا کا بننا اور خدا والا بننا نہایت آسان ہے دوستو, ذکر ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ زیادہ محنت کریں, باقی چیزوں کے لیے تو بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے. نہ ذکر کے لیے دکان کی ضرورت ہے, نہ وہاں اور چیزیں ضرورت ہے, نہ وہاں کرایہ دینے کی ضرورت ہے, بس گھر چارپائی میں بیٹھے اور آپ وہاں اللہ اللہ کر سکتے ہو, گلی میں چلے آپ اللہ اللہ کر سکتے ہو, مسجد میں آپ جائے آپ اللہ اللہ کر سکتے ہو, اور وہ ثوابات حاصل کر سکتے ہیں انسان اے مسلمان جس کا آپ تصور تلک نہیں کر سکتے. اگر آج ملک کا ایک سربراہ اعلان کر دے, ملک کا سربراہ اعلان کر دے کہ جو شخص فلان مقام پر پہنچ جائے, لاہور کے فلان چوک میں آ جائے, فلان چوک میں آ جائے, ہم اس کو 10 من سونا دیں گے. تھوڑا میں نے کہا, اعلان ہو جائے کہ 10 من سونا دیں گے جو بھی آ جائے, قراندازی نہیں ہے, جو بھی آ جائے. آپ ذرا غور فرمائیں کون بے وقوف ہوگا جو وہاں نہیں پہنچے گا, سب پہنچیں گے 10 من سونے کے لیے یا 1 من سونے کے لیے, حالانکہ وہ بادشاہ بھی فانی ہے, اے انسان آپ بھی فانی ہے, یہ سونا بھی فانی ہے. آئیے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نہایت آسان طریقے سے آپ کو کیا کچھ دے رہے ہیں نظر نہیں آتا. حدیث شریف میں آتے فرماتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ یم تملؤ المیزان و سبحان اللہ تملؤ ما بین السماء والارض. حضور فرماتے ہیں عجیب حدیث ہے, کبھی بعض حدیثوں میں اتنے اجر و ثواب کا ذکر ہے دوستو, انسان حیران دب کر رہ جاتا ہے, مگر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ اتنا بڑا ثواب, مگر ہم کتنے غافل. حضور فرماتے ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ کہنا سب پڑھو, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ایک دفعہ الحمدللہ ان کے بڑے ثواب ملتے ہیں, فرماتے ہیں ایک بار الحمدللہ پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ قیامت کے دن اس سے ترازو کا پڑا پر ہو جاتا ہے. ایک بار سبحان اللہ سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ اس سے ترازو قیامت کے دن جس میں ہم اعمال تولے جائیں گے اس کے تمام پڑے پر ہو جاتے ہیں, تمام پڑھے. اور فرماتے ہیں سبحان اللہ پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ زمین و آسمان تک جتنی بڑی لامحدود فضا ہے وہ اس اجر و ثواب سے پر ہو جاتی ہے. ایک بار سب پڑھو الحمدللہ, نگاہ الجی ہوئی ہے رنگ بو میں, خرد کھوئی گئی ہے چار سو میں, نہ چھوڑے دل فغانے صبح گاہی, اما شاید ملے اللہ میں, اسی میں امن ہے اور یہی سب سے بڑی کمائی. فرماتے ایک بار الحمدللہ سے ترازو کا پڑا بھار پر ہو جاتا ہے. آئیے ایک بات اور عرض کر دوں, آپ جانتے قیامت کے دن جس میزان ترازو میں اللہ انسان کے اعمال تولیں گے وہ کتنا بڑا ہے, وہ کتنا بڑا ہے. سنی حدیث میں ہے ان کفتا واحدۃ من المیزان تسع السماوات السبع والارضین السبع, وہ اتنی بڑی ترازو ہے کہ اس کے ایک پڑے میں حضور فرماتے ہیں اگر سات آسمان اور زمینوں کو جمع کر دیا جائے پھر بھی بڑی گنجائش ہوگی. حضور کا میں نے تو صرف ترجمہ کر دیا ہے, انہی کی باتیں سنا رہا ہوں, انہی کی باتیں سنا رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی. حضور فرماتے ہیں اور یہ اتنی بڑی ترازو ہے لیکن ایک بار الحمدللہ سے دوست اتنا ثواب مل جاتا ہے کہ اس ترازو کا پلڑا پورا ہو جاتا ہے. آپ کتنا آسان معاملہ ہے, کتنی آسان تجارت ہے, آپ میری تقریر بھی واز بیان بھی سن سکتے ہیں, 10-15 بار الحمدللہ بھی پڑھ سکتے. اور فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے سے اتنا ثواب مل جاتا ہے. حضور فرماتے ابھی بخاری کی حدیث میں نے پڑھی, جس سے زمین تا آسمان یہ تمام کھلی لامحدود فضا پور ہو جاتی ہے اس کے ثواب اور اجر سے. اے غافل جو شخص اس بادشاہ کے اعلان کے مطابق چوک میں نہ آئے 10 من سونے کے لیے تم اس کو بے وقوف کہتے ہو. اے انسانوں, حقیقت میں یہ ہے کہ بے وقوف وہ انسان ہے کہ اللہ اور اللہ کے داعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگ ذکر اللہ کثرت سے کرو, بہت بڑی چیزیں مل رہی ہیں مگر لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. آئیے اب پتہ لگائے زمین سے آسمان تک فضا کتنی بڑی ہے, تاکہ ذرا اور بھی اس حدیث کا روح ذہن میں آ جائے اور پتہ چلے کہ اللہ کی دربار جلال و جمال میں کتنی وسعت ہے اور کتنی سخاوت ہے. یہ نہایت عظیم فضا آسمانوں کی, آسمان یہاں سے بہت دور ہے, بہت دور ہے دوستو. یہ عالم شمسی جس میں ہم رہ رہے ہیں, یہ عالم شمسی ہے, اس کا مرکز آفتاب ہے, اس کے ارد گرد 9 سیارے گھوم رہے ہیں بئی ترتیب, عطارد, زہرہ, زمین, مریخ, مشتری, زحل, یورینس, نیپچون, پلوٹو آخری سیارہ ہے 9. ماہرین کہتے ہیں کہ یہ عالم شمسی جو ہے یہ تقریباً 10 ارب میل تک پھیلا ہوا ہے. 10 ارب میل دوست, 1 ارب 100 کروڑ ہوتا ہے, 1 کروڑ 100 لاکھ میل ہوتا ہے, 1 لاکھ 100 ہزار ہوتا ہے. یہ عالم شمسی جو ہے یہ 10 ارب میل تک پھیلا ہوا ہے, اور
یہ عالم شمسی جو ہے اس سے اوپر ستارے ہیں, یہ تمام رات کو ستارے جو نظر آتے ہیں یہ عالم شمسی سے سب کے سب باہر باہر ہے. کتنی بڑی فضا ہے. عالم شمسی کو جو قریب تر ستارہ ہے اس کا نام انگریزی میں دلفا ہے اور عربی میں اسے رجل القنطورس کہتے ہیں. قریب تر ستارہ عالم شمسی میں جو ہے وہاں میلوں کا حساب ختم ہوتا ہے, پیمانے ختم ہو گئے دوستو, وہاں نوری سال کا پیمانہ ہے. اس دلفا ستارے کی روشنی سورج کی عالم شمسی کو تک 4.5 سال میں پہنچتی ہے. اس کی روشنی جو ہے 4.5 سال میں پہنچتی ہے اور روشنی کی رفتار جانتے ہیں 1,00,000 فاصلے پر آ کے. اس کی روشنی اگر بند کر دی جائے تو 50,000 سال میں ہم تک پہنچے گی. اب تو پہنچی ہوئی اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں. پہنچی دے ایسے ستارے بھی جن کی روشنی ہم تک 1,00,000 سال میں پہنچتی ہے, 1,00,000 سال میں پہنچتی ہے. ہماری یہ کہکشاں جو جنوب سے شمال تک رات کو ایک سفید دھودیا لکیر نظر آتی ہے, یہ کہکشاں جو ہے اس سے آگے اور کہکشائیں ہیں. المرات المسلسل ایک کہکشاں ہے جس کی روشنی ہم تک دوستو 10,00,000 سال میں پہنچتی ہے. ایسی کہکشائیں بھی ہیں جن کی روشنی ہم تک کروڑوں سال میں پہنچتی ہے اور روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ. یہ اس فضا کی وسعت ہے. اب آئیے ایک حدیث سن لیجئے. اور یہ تمام ستارے, یہ تمام کہکشائیں جو ہیں پہلے آسمان سے نیچے ہیں, کلی فضا میں گھوم رہے ہیں جیسے آپ کا ہوائی جہاز گھوم رہا ہے. پہلا آسمان اتنا دور ہے, یہ اتنی عظیم فضا ہے جن کے حدود تک ابھی تک سب سے بڑی دوربین جو کیلیفورنیا میں ہے جس کا قطر 2 انچ ہے وہ بھی اس کے حدود تک نہیں پہنچ سکی. اتنی عظیم فضا ہے, اتنے دور ہے آسمان. اب پھر وہ حدیث پڑھی ہے برادران اسلام, اب زیادہ سمجھ میں آئے گی. فرماتے ہیں الحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ جو ہے اس میزان کا پڑھنا بھرپور ہو جاتا ہے اور سبحان اللہ کہنے سے اتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ ساری فضا اس کے اجر سے پور ہو جاتی ہے. یہ تو ایک دفعہ سبحان اللہ سے, میں تو صرف ترجمہ کر رہا ہوں دوستو. حضور کی حدیث ہے, کسی کا اگر اس میں شک ہو تو وہ میری بات ہی نہیں, وہ شک تو پھر ایمان سے خارج ہونا بات. علماء بھی تشریف فرما ہے, وہ صرف ترجمہ حضور فرما. یہ تمام نیچے ہیں, اتنے اجور اللہ جل جلالہ کی طرف سے ثوابات تقسیم اور آسانی سے سب پڑھے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ والحمدللہ, سبحان اللہ والحمدللہ. ذکر کی کئی قسمیں ہیں, ذکر کی کئی قسمیں. ایک ذکر لسانی ہے, ایک ذکر قلبی ہے, ایک ذکر قلبی ہے, ایک ذکر طاعت ہے, ایک ذکر فکری ہے. ذکر فکری ہے, ایک تو لسانی ذکر ہے, دوم دل کا ذکر ہے, دل کا ذکر ہے, اور ایک جو ہے ذکر طاعت ہے, عبادت. نماز ذکر ہے, روزہ ذکر اللہ ہے, تمام حج جو ہے یہ ذکر اللہ ہے, ان میں سب اذکار ہے, کچھ پڑھنا پڑتا ہے. نماز سے اللہ ہی کا ذکر تو ہوتا ہے, اللہ ہی کی محبت تو حاصل ہوتی ہے, یہ سب ذکر اللہ ہے. قرآن میں آتا ہے واذکر اللہ ذکرا کثیرا, اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اور ایک اور چوتھی قسم ہے ذکر بالفکر. ذکر بالفکر ہے, ہر وقت سوچتے رہو کہ یہ آسمان کس طرح بنا ہے, اللہ چاند کس طرح کھڑا کیا ہے, زمین کس طرح کھڑی ہے, یہ ستارے کس طرح رواں دواں ہے. اللہ آپ کی کتنی عظیم قدرت ہے. ابو ذر غفاری جنگل میں رہتے تھے,
اس کی بیوی سے وفات کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ دن کو ابو ذر غفاری کیا عمل کرتے تھے. فرماتے تھے نوافل وغیرہ پڑھ کر سارے دن اس کونے میں بیٹھتے تھے اور سوچتے تھے, سوچتے تھے کہ اے اللہ آپ کی کتنی عظیم قدرت ہے, آپ کتنے بڑے ہیں, آپ کی طاقت کتنی بڑی ہے, آپ کا علم کتنا بڑا ہے اللہ. لیکن پھر بھی انسان غافل ہے آپ کی عظمت سے, انسان غافل ہے اس سے. تو دوستو اگر وہ شخص بے وقوف ہے جو بازار میں دس من سونے کے لیے نہ آ رہا ہو تو آج وہ لوگ اس قسم اجور اور ثوابات کو ٹھکرا رہے ہیں, دھتکار رہے ہیں ان کے بارے میں, آپ کی کیا رائے, آپ کا کیا خیال ہے. مگر افسوس کہ اہل دنیا بھی اپنے آپ کو سب سے بڑے عاقل کہتے, حقیقت میں عاقل وہ ہے آپ ہی ہیں, اور یہی اہل اللہ ہے جو اللہ اللہ کرتے اور اللہ کا طریقہ سکھاتے اللہ اور رسول کا. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. قرآن میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. فرماتی زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات دن کے اختلاف میں کبھی رات ہوتی ہے کبھی دن ہوتا ہے, کبھی رات لمبی ہوتی کبھی دن لمبا ہوتا ہے, اس اختلاف میں کیا ہے, لا آیات لأولی الالباب. عقل مندوں کے لیے عبرت کا بہت بڑا سامان ہے اللہ جل جلالہ. فرماتے عقل مندوں کے لیے اولی الالباب. اب ہر شخص کہتا ہے میں عقل مند ہوں, آگے عقل مند کی تعریف اللہ جل جلالہ بیان فرماتے ہیں. عقل مند کون ہے؟ ہر شخص کہتا ہے میں عقل مند ہوں, آئیے قرآن سے پوچھئے. لآیات لأولی الالباب, عقل مند کون ہے؟ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا. عقل مند وہ لوگ ہیں الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, جو اللہ جل جلالہ کا ذکر کر رہے ہوں کھڑے کھڑے بھی, بیٹھے بیٹھے بھی, لیٹے لیٹے. انسان کی زندگی کے تین حال ہیں دوستو, چوتھا آپ بتائیے, ہمیں تو معلوم نہیں ہے, یا وہ کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں عقل مند اور میرا بندہ جو ہے وہ ہے جو کھڑے کھڑے بھی میرے ذکر سے غافل نہیں ہوتا, بیٹھے بیٹھے بھی اور لیٹے لیٹے بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سبحانك فقنا عذاب النار. اور پھر زمین آسمان میں غور و فکر کر رہے ہو, یہ ایک تازیانہ ہے ذکر, تازیانہ ہے ذکر کے لیے. ذکر اللہ میں کبھی غفلت آتی ہے تو اس کے لیے تازیانہ چاہیے. فرماتے ہوئے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کی تخلیق میں اور وسعت میں غور کرے کہ اللہ آپ کی اتنی بڑی قدرت ہے. اللہ پھر میں غافل کیسے بنوں, یہ تو بڑی کوتاہی ہے. اس سے کیا ہے, وہ سستی پھر دور ہو جائے گی. اور دعا مانگے ربنا ما خلقت هذا سبحانك فقنا عذاب. تو ذکر بالفکر بھی ہے, ذکر طاعت بھی ہے. طاعت کے پھر تین درجے ہیں. طاعت کے معنی ہیں عبادت, عبادت کے تین درجے ہیں. علماء نے لکھا ہے تین درجے ہیں, ایک کا نام عبادت ہے, ایک کا نام عبودیت ہے, ایک کا نام عبودت ہے. عبادت ادنا, عبودیت وسطی, اور عبودت اعلیٰ درجہ ہے. یہ بات صوفیاء نے یوں تقسیم کی ہے, امام راضی نے بھی تفسیر کبیر میں اس طرح تقسیم کی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں. عبادت, عبودیت اور عبودت, یہ تین درجے ہیں. عبادت جو ہے یہ تینوں درجے عظیم سعادت ہیں دوستو. کوئی درجہ کسی کو حاصل ہو جائے عظیم سعادت ہے, مگر اللہ نے درجے مقرر فرمایا تاکہ کوئی ترقی کرنا چاہے راستے مسدود نہ ہو. عبادت, العبادت للعوام والعبودیت للخواص والعبودت لأخص الخواص. عبادت تو عام لوگوں کا ہے, نماز پڑھی, روزہ رکھا اور چیزیں عبادت کی, بہت بڑی سعادت اللہ قبول فرماتی ان کی زیر چند, یہ ادنا درجہ. اور اس کے بعد عبودیت ہے, یہ خواص کا ہے, اولیاء خواص وغیرہ جو ہے وہ عبودیت کا. اور اخص الخواص جو اولیاء میں بھی بڑا بلند مقام رکھتے ہوں ان کا درجہ ہے عبادت میں عبودت, عبودت ان کا بلند درجہ ہے. عبادت میں, عبادت میں یہ فرق کہ غیر پر نظر پڑتی ہے, غیر پر نظر پڑتی ہے. دیکھتے نہیں کبھی انسان کہتا ہے نماز پڑھتا اور ذہن اور طرف ہے. بڑی اچھی بات ہے, نماز پڑھنا کسی حالت میں بہت بڑی سعادت ہے. کوشش کرے ذہن اور طرف نہ جائے, مگر ذہن چلا ہی جاتا ہے, یہ عبادت. لیکن جو بزرگ اور خواص ہیں ان کا ذہن عموماً اور طرف نہیں جاتا, وہ عبودیت کے مستحق, وہاں غیر پر نظر نہیں, غیر چیزوں پر نظر نہیں ہوتی, حرام چیزیں جو ہیں کبھی ذہن ادھر جاتی. اور عبودت اعلیٰ مقام ہے کہ وہاں اپنے نفس پر, اپنی ذات پر اور اپنے اوپر بھی نظر نہیں ہوتی, اپنے سے بھی غافل ہو جاتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں, میں کون ہوں, اپنا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے, اپنی تکلیف بھی بھول جاتا ہے. اسی کے بارے میں حضور نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث, حبب الی من دنیاکم ثلاث, تین چیزیں مجھے پیاری ہیں. اور تیسری چیز کے بارے میں کیا فرمایا, وقرۃ عینی فی الصلاۃ, وہ نماز ہے جس جو میری آنکھوں کی ٹنڈک. تین چیز, پہلا درجہ جو عبادت ہے وہ علم الیقین کا درجہ ہے, دوسرا عین الیقین کا درجہ ہے, تیسرا حق الیقین کا درجہ ہے. صوفیاء نے اور ہمارے بزرگوں نے یقین کو اعلیٰ درجہ قرار دیا. پھر اس یقین میں بھی تین درجے, ایک علم الیقین ہے کہ علم ہو کہ خدا حاصل ہے, موجود ہے, بہت بڑی سعادت, عقیدہ درست. اس کے بعد عین الیقین ہے, اللہ کے انوار کی تجلیاں آنکھوں سے دیکھے, نظر ہے ہر وقت نگاہ ان پر, ہر وقت توجہ ادھر ہو, ہر وقت ادھر توجہ ہو. اور ایک حق الیقین ہے, وہ یہ کہ خود اس انوار میں ڈوب جائے, نظر کیا آئے ڈوب جائے. اس کی مثال بالفاظ دیگر ہے, آپ ایک شخص کو بتائیں کہ چینی نہایت میٹھی چیز ہے, یوں فرض کرے اس نے چینی دیکھی نہیں, اس نے دیکھی نہیں, آپ بتاتے ہیں بڑی میٹھی ہے, یوں یوں ہے, اس نے چکھی تو ہے ہی نہیں, بس وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ کی بات پر. اب اگر آپ دکھانا چاہیں تو آپ چینی سامنے لے اور دکھا دے کہ چینی یہ, اس کا خیال تھا چینی کہیں پتھر جیسی ہوگی, آپ نے دکھایا نہیں یہ چیز ہے. اب یہ عین الیقین حاصل ہے, عین مانا آنکھ, مگر پھر بھی اس کا علم کم ہے. آپ چینی کی ایک چنڈی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دے اور کہا اب منہ ذرا ہلا کیسے مزہ آتا ہے, وہ کہے گا واہ واہ, یہ ہے حق الیقین. بزرگوں کو دوست اس طرح استغراق کا عالم حاصل, وہ حق الیقین کے درجے میں پہنچتے ہیں. صوفیاء لکھتے ہیں کہ یہ تو عبادت کے تین درجے ہیں, عبادت کے تین درجے ہیں, اسی طرح ان کے مطابق پھر ذکر کے بھی تین دائرے ہیں. ایک ذکر کا دائرہ عبادت میں ہے, یہ بڑی نہایت بہت بلند اور سعادت ہے. لیکن اس سے بھی اعلیٰ درجہ, اعلیٰ دائرہ, دائرہ ہے عبودیت, دائرہ مرتبہ عبودیت میں جب انسان ذکر کرے تو عجیب لذت حاصل ہوتی ہے. اور اس سے بھی اعلیٰ ذکر کا دائرہ کیا ہے, مرتبہ عبودت, مرتبہ عبودت میں جب اللہ اللہ کرے دوستو کیا لطف آئے گا. ہمارا اور آپ عوام کا درجہ تو عبادت ہے, ہم اور آپ جب کہیں سب پڑھی لا الہ الا اللہ لا الہ محبت سے پڑھی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو ہم لوگ جب ذکر کرے تو بہت کچھ دنیاوی چیزیں بھول جاتے ہیں عبادت میں. عبودیت کا درجہ تو بہت اعلیٰ ہے, وہ لوگ اس دائرے والے جب ذکر کرے تو ان کو تو عجیب مستی حاصل ہوتی ہوگی, ان کو تو عجیب لطف حاصل ہوگا, ان کو تو خاص لذتیں حاصل ہوتی ہیں دوستو جو ہم بیان نہیں کر سکتے اور نہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں, صرف جان تھوڑی تھوڑی باتیں جانتے ہیں, چکی نہیں. اور جو عبودت کے مقام والی ذکر کرے وہ تیسرا دائرہ ذکر ہے, اس ذکر کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, وہاں تو ذکر اتنی لطیف بن جاتا ہے, ذکر اتنی لطیف چیز بن جاتا ہے, اس میں وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے, وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. عام ذکر کی کتنے بڑے بڑے کرشمے ہیں دوستو. اور جو لوگ کچھ درجات پا چکے ہیں ان درجات حاصل کرنے کے لیے, ذکر کی ان لطائف اور ذکر کی ان لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے دوستو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. دعا کرے کہ اللہ جل جلالہ ہمارے شیخ کو عمر طویل نصیب فرمائے اور صحت کاملہ نصیب فرمائے اور ان کا دائرہ اثر مزید سے مزید آگے بڑھتا جائے. ان لذتوں کے حاصل کرنے کے لیے باطنی لذتیں, باطنی ذکر اذکار کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اس دائرے میں اعلیٰ درجے میں یا دوسرے درجے میں جو ذکر ہوگا ان میں جو لطف ہوگا وہ عجیب ہوگا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے جو شخص اس درجہ میں پہنچ جائے عبودت میں وہ ذکر میں ادنا غلطی بھی کر لے بے ہوش ہو جاتے اور مریض بن جاتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے بجائے بائیں قدم باہر کرنے کے بائیں قدم باہر کر دیا, تھوڑی دیر کے بعد جب خیال آیا کہ غلطی ہو گئی ہے بے ہوش ہو کر گر پڑا. کتنی غلطیاں کرتی یہ سمجھ میں نہیں آتی. آج کچھ سمجھ بزرگ بلند مقام میں ہوتے ہیں, بلند مقام میں ہوتے ہیں, اس وقت ذکر میں یہ اثر پیدا ہوتا, خاص خاص اثرات ہوتے. ذکر اللہ میں جب اللہ اللہ کرے ہوئے اللہ اللہ, اس وقت جب اللہ دل سے نکلے اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کرے تو پہاڑ راستہ دے, دریا کی طرف اشارہ کرے تو پانی کھڑا ہو جائے, پرندوں کی طرف اشارہ کرے تو کھڑے ہو جائیں, درندوں کی طرف اشارہ کرے تو تابع ہو کر آ جائے. ایک شخص کہتا ہے میں جنگل میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ شیخ نقشہ بھی بزرگ گزرے ہیں, وہ شیر پر سوار ہو کر آ رہے ہیں. میں ڈرنے لگا, آواز دی اس نے مت ڈرو مت ڈرو, میرے قریب آیا اور شیر سے اترا, میرے ساتھ مسافہ کیا, شیر کو فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں باتیں کرتا ہوں. میں حیران رہا, وہ سمجھ گیا, اس نے بتایا بھائی حیرت کی بات نہیں ہے, من اطاع اللہ اطاعہ کل شیء, جس شخص نے اللہ کی اطاعت اختیار کی تمام چیزیں اس کی مطیع بن جاتی ہیں. شعر کیا ہے, میں نے اللہ کا راستہ اختیار کیا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اے میرے دوست اور بھائیو ہم اللہ اللہ کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. آپ ذرا اپنے بزرگوں کے بارے میں تو سوچیں, آج مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کس مقام پر ہوگا آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, ذرا دل و دماغ سے تو دیکھیں آپ دیکھ سکیں گے. ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں, اللہ یہ کہاں ہوں گے, باغیچوں میں ہوں گے, جنتوں میں ہوں گے, فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے, کدھر کدھر وہ گھوم پھر رہے ہوں گے, کہاں کہاں ان کی روحیں اڑ رہی ہوں, سر تفریح کر رہی ہوں گی وہ روحیں. دعا کرے اللہ جل جلالہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب انسان ذکر کے اعلیٰ عبودیت اور عبودت کے مقام میں پہنچے تو ذکر کا وہ دائرہ جو ہے نہایت اثر رکھتا ہے, عظیم اثر رکھتا ہے, یہاں تک کہ اس کے اللہ میں عظیم اثر پیدا ہوتا ہے, عظیم اثر پیدا ہوتا ہے. حضرت شیخ دینوری فرماتی ہیں، بڑے بزرگ گزرے دینوری فرماتی ہیں، کہ میں ایک جنگل میں گیا، جنگل میں گیا، سنا تھا کہ وہاں کوئی کالا آدمی رہتا ہے، کچھ بزرگ سا ہے، میں نے کہا دیکھ لوں کوئی واقعی میں بزرگ ہے یا نہیں. جنگل میں گیا، دیکھا تو وہ باغ میں کام کر رہا تھا، ہم بھی گئے، نہایت بد شکل. ضروری تو نہیں کہ بزرگ کی شکل بھی اچھی ہو، وہ تو اللہ کو پیارے ہوتے ہیں. کہتی جب وہاں پہنچ گئے، ہم نے کہا حضرت ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. نے کہا میں کیا چیز، میں تو کچھ بھی نہیں. باتوں باتوں میں بزرگوں کی کرامتوں کا ذکر آیا، اس نے بتایا کہ میں کیا چیز ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. ہاں بزرگ ادھر ادھر بہت رہتے ہیں. فرمایا کہ میں ایسے بزرگوں کو بھی جانتا ہوں کہ سامنے اس بازن جان بیگن کا پودا کھڑا تھا، اس پودے کی طرف اشارہ کر کہ اللہ سونا بن جا، تو اسی وقت سونا بن جائے گا. وہ دینوری فرماتے ہیں یہ تو ایسے بات کر رہا تھا، جب ہم نے پودے کو دیکھا واقعی سونا بن گیا تھا، واقعی سونا بن گیا تھا. ایک اور بزرگ کے بارے میں فرماتی ہیں، ہم اس کی زیارت کے لیے پہاڑ پر گئے، جب پہاڑ میں رہتا تھا غاروں میں، ہم نے دعا کی درخواست کی، اس نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، گئے بزرگوں کے پاس جایا کرو. پھر اس نے فرمایا اس بزرگ نے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہاں ایسے بزرگ بھی اس دنیا میں ہیں، اگر اس پہاڑ کو کہے کہ ہل جا تو پہاڑ ہلنے لگے گا، بس یہ کہنا ہی تھا کہ پہاڑ ہلنے لگ گیا. اس نے فوراً کہا اس کن یا جبل فانما اردت ضرب المثل ولم ارد تحریک. بزرگ نے فوراً کہا پہاڑ ٹہر جا، اپنا ہلنا چھوڑ دیں، میں تو صرف مثال بیان کر رہا تھا، آپ کو حکم تو ہلنے کا نہیں دے رہا. اس اللہ اللہ میں جو قوت پیدا ہوتی ہے دوستو، وہ عجیب قوت ہوتی ہے، عجیب قوت ہوتی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ ابو مسلم ہے. ابو مسلم نہایت عظیم بزرگ ہے، جو حلیۃ الاولیاء کی اولیاء میں سے ہے، اس کا ذکر ہے. قال له مرة الصبيان یا ابا مسلم نريد الظبي ناخذه بالأيدي فرا ظبيا في الصحراء وقال يا ظبي تعال ان هؤلاء الصبيان يريدون ان ياخذوك بالأيدي فجاء واخذوه بالأيدي فجا. وہاں لفظ اللہ بھی ذکر ہے. ابو مسلم خراسانی بڑے بزرگ گزرے ہیں، ابو مسلم حلیۃ الاولیاء میں ان کا ذکر ہے. ایک دفعہ بچوں نے کہا، کچھ شاگرد ہوں گے علماء لکھتے اپنے وجہ، کہا حضرت ہم جنگل میں ہیں، ہم چاہتے ادھر ادھر ہرن گھوم رہے ہیں، ایک ہرن ہاتھ سے پکڑے ہم تو پکڑ سکتے نہیں، آپ ذرا ایک کو تو بلا لیجیے. فرمایا چھوڑو چھوڑو. انہوں نے کہا نہیں حضرت ہم ہاتھ سے پکڑتے. اس بزرگ نے کہا کہاں کوئی ہرن نظر آتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایک کھڑا ہے. فرمایا اللہ ہرن ادھر آ جاؤ، اے ہرن ادھر آ، بچے ہاتھ سے پکڑنا چاہتے ہیں. وہ ہرن کودتے کودتے اس کے پاس کھڑا ہو گیا، انہوں نے ہاتھ سے پکڑ لیا. تو خدا ہی کے ہوئے پر تو چمن تیرا ہے، تو خدا ہی کی ہوئے پر تو چمن تیرا ہے، یہ چمن چیز ہے کیا سارا وطن تیرا ہے. خدا کے بن جاؤ تو سب چیزیں وہ انسان کے لیے، سب چیزیں انسان کے لیے ہے. آج لوگ دور دور جا رہے ہیں، خدا سے بھاگتے جا رہے ہیں، خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اس مقام پر پہنچ کر اللہ میں جو لذت حاصل ہوگی، جب ہی تو دوستو بزرگوں پر عہدے پیش کیے جاتے ہیں ٹھکراتے ہیں، وزارتیں پیش کرتے ہیں ٹھکراتی ہیں، دولتوں کو ٹھکراتے ہیں، سب کچھ کو ٹھکراتے ہیں، مگر ہماری اور آپ کی عقل حیران ہے، لوگوں کی عقل حیران ہے، کیوں اتنے بڑے عہدوں کو چھوڑتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو وہ لذتیں حاصل ہو چکی ہوتی ہیں, وہ لطف اور مزے حاصل ہو چکے ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے دربار میں نہیں ہے. ایک بزرگ کہتا ہے رات کو روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں, ایک ٹھیس ہی دل میں اٹھتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے, ایک ٹھیس ہی دل میں اٹھتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے, ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. اس وقت اللہ اللہ میں جو لذت حاصل ہوتی ہے جو مزہ آتا ہے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. ایک بزرگ کہتا ہے ہم تو غروب آفتاب کے منتظر ہوتے ہیں کب وہ خلوت کا وقت آئے گا کہ ہم ہو اور اللہ ہو. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن, اپنے شیخ کا شعر جو بار بار فرماتے ہیں, ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن, جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن, بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے سپڑ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو عجیب لذتیں حاصل ہوتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رات کو ہم اٹھ کر جو اللہ کے دربار جلال و جمال میں روتے ہیں ہمیں وہ لذتیں حاصل ہوتی ہیں جو بادشاہوں کو ہیں. نحن فی لذائذ لو علمها اهل الملوك لجادلونا بالسيوف, ہمیں وہ لذتیں حاصل ہیں اگر بادشاہوں کو پتہ چل پڑے تو تلواری اٹھا کر ہم سے لڑ پڑیں گے, ہم سے لڑ پڑیں گے. اس وقت خاص اثر ہوتا ہے اللہ اللہ کہنے میں جو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا. علماء لکھتے ہیں کہ یہی وجہ تھی, یہی اللہ سر جس کو حکم دے وہی تابے دار بن جائے گا. اسی قبیل سے ہے, روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں تزلزلت المدینہ فی زمن خلافت عمر رضی اللہ عنہ فخرج من بیتہ حاسرا حیران ما یدری ما یفعل ثم اخذ ذرته وضرب بها الارض وقال استحي يا ارض الله انا اعدل بك وانت تخوفين عباد الله فسكنت الارض وما تزلزلت حياه عمر. کبھی ناز کی بات یوں ہوتی ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک بار مدینہ منورہ میں بھونچال آیا, زلزلہ آیا, تیز زلزلہ تھا, گھر سے حیران نکلے کہ اللہ میں مسلمانوں کے غم دور کرنے کا امیر ہوں, اس غم کے ازالے کے تو کوئی صورت میرے ذہن میں نہیں آ رہی. حیران ہوئے کہ کیا کروں, کچھ سمجھ میں نہیں آیا, مگر اللہ نے دل میں ڈال دیا عمر آپ میرے نازنین جو حکم کریں گے ہم مانیں گے. اپنا درا اٹھا کر زمین کو مارنے لگا, اے زمین خدا کا خوف کر, میں آپ پر اللہ کے قوانین اور عدل پھیلا رہا ہوں اور تو لوگوں کو ڈرا رہی ہو, ساکن ہو جا. تو زمین کا زلزلہ ختم ہوا اور عمر کی زندگی تک روایات میں آیا کہ پھر کبھی زلزلہ نہیں آیا. من کان للہ کان اللہ له, اس وقت اللہ کی ذکر میں اس وقت بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اللہ اللہ میں وہ لذت حاصل ہوتی ہے اسے. اور اس کی ایک تاثیر یہ بھی ہے اس مقام میں پہنچ کر عبودت یا عبودیت میں کہ اسے تکلیفوں کا اثر خیال نہیں رہتا, تکلیفوں کا احساس نہیں رہتا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے, حرمین کے خلیفہ تھے, صحابی ہیں جلیل القدر. ان کے بارے میں آتا ہے تاریخ میں کہ کبھی کبھار وہ وصال کرتے تھے, وصال کان یواصل الصوم الى یومین الى ثلاثۃ الى ستۃ الى سبعۃ ایام, کبھی کبھار وہ مسلسل روزہ رکھتے تھے, دن کو بھی روزہ رات کو بھی روزہ, دو دن اور دو راتیں رات کو بھی مسلسل روزہ رکھتے تھے. خلیفہ تھے خلیفہ, تکلیف بھوک کا احساس نہیں, وہ شوق جو آتا ہے وہ آگے. کبھی تین دن کبھی چار دن چھ دن ایک ہفتے تک مسلسل نہ کھانا اور نہ پینا, اللہ کی راہ میں منہ بند ہے. فرماتے ہیں ان کے بارے میں تا مورخین فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز کی نیت باندھ لیتے تھے تو اس کے پاس جتنا بھی شور ہوتا تھا وہ ایک حرف بھی نہیں سن سکتا تھا. کبھی لوگ شور کرتے تھے وہ منع کرتے تھے, لڑکے یا ادھر ہوتے تھے, کوئی منع نہیں ہوتا تھا. فرماتے اچھا میں نماز کی نیت باندھتا ہوں, اب چیخو. نماز کی نیت باندھ لیتے تھے اور اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا, کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. یہ وہ درجہ ہے اللہ اللہ والا, جس مقام پر انسان پہنچ جائے تو اور کوئی چیز یاد بھی نہیں آتی. ایک بار آتا ہے کہ اس نے نماز کی نیت باندھی تھی, نماز کی نیت باندھی تھی, اس کے پاس چھوٹا بچہ گہوارے میں پڑا ہوا تھا, اوپر سے سانپ گرا اس بچے پر, آئے بیوی نے شور مچایا, ادھر ادھر لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ خلیفہ کے گھر میں سانپ ہے بڑا, یہ عورت ہے مر, شور کتنا شور ہوگا, غوغا ہوا ہوگا, سانپ نے بھاگا, سانپ بھاگا ہوگا, لوگ پیچھے ہوں گے, سانپ کو قتل کیا. کافی دیر بعد جب انہوں نے لوگ چلے گئے اور سلام پھیرا تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے, کچھ شور وغیرہ سنے, فرمایا کیا ہو گیا؟ بیوی ناراض ہو گئے اور فرمایا خدا را اگر ہمارا خیال نہیں کرتے تو اس معصوم بچے کا تو خیال کرتے, آپ کے پاس تھا آپ بچاتے. اس نے خدا کی قسم کھائی کہ واللہ بیوی مجھے کوئی پتہ نہیں چلا, یہ لوگ جو آئے ہیں شور و غوغا کیا مجھے کسی کا پتہ نہیں چلا. لا الہ الا اللہ, یہ لا الہ الا اللہ کی محبت کی باتیں ہیں. اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھے تو جس مقصد کے لیے مقابل میں کوئی نہیں آ سکتا. روایات میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غزوہ ذات الرقاع میں جنگل میں تھے, صحابہ ادھر ادھر درختوں کے نیچے سو گئے. ایک درخت صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے لیے منتخب فرمایا, دوپہر کا وقت تھا, حضور اس کے نیچے لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے. قید ادھر حضور نے تلوار اوپر لٹکائی, فجاء اعرابی من الاعداء ورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نائما فاخذ سیفه وسلته وصلته فاستيقظ النبي سویا ہوا ہے افسر دشمنی تو حضور کے ساتھ تھی, تلوار آرام سے نیچے اوپر سے اتاری اور نیام سے باہر کر دی. جب نیام سے باہر کر دی تلوار اٹھائی, اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہو گئے. اس دیہاتی نے جو بہت بڑا جرید تھا نبی سے کہا ہے محمد آج آپ تنہا ہے, کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ حضور نے بغیر کسی فکر کے اور غم کی اظہار کے فرمایا اللہ, سب کو اللہ اللہ, نہ معلوم کس سوز سے اللہ کہا. اللہ کہتے ہی اس دیہاتی کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. پھر حضور نے تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے رحیم ہیں, مجھے معاف فرما. حضور نے فرمایا اچھا میں نے معاف کر دیا ہے. علماء لکھتے ہیں کتابوں میں ہے کہ حضور نے جو فرمایا اللہ, اس کے دو معنی ہیں, ایک عالمانہ توجیہ ہے ایک صوفیانہ توجیہ. عالمانہ توجیہ ہے, علماء کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کے جواب میں فرمایا حضور نے. اس دیہاتی نے کہا میں یعصمک, کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ, یعنی اللہ بچائے گا. تو اس ظاہری توجیہ کے بعد اللہ فاعل ہے یعصم مخلوق, جیسے قرآن میں ہے من خلق السماوات والارض ليقولن الله. تو حضور نے یہ بتایا, عالمانہ توجیہ ہے, کہ انہوں نے کہا کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ. کیا مطلب؟ یعنی اللہ بچائے گا. اردو والا فعل بچائے یاسم, یہ اس فعل کا فاعل ہے, بنابراین یہ صرف اخبار ہے کہ اللہ بچائے گا. مگر صوفیاء کی نگاہیں نہایت دورس اور بلند ہوتی ہیں. صوفیاء کہتے ہیں کہ حضور نے صرف ذکر اللہ کیا, اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور فوراً خدا کو متوجہ ہوئے اور کہا اللہ اللہ, ادھر ذکر دیکھا ہی نہیں. یہ مطلب نہیں کہ اللہ بچائے گا. پھر ذکر شروع کر دیا, فرمایا اللہ اللہ. پھر نبی کا اللہ کہنا, آسمان کانپ چکے ہوں گے, سمندر کا پانی لرز چکا ہوگا, زمین جو ہے زلزلہ میں آ چکی ہوگی. اس شخص کی دھات میں راشا آیا اور اللہ کہہ کے اس شخص کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. دعا کرے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں یہ مقام نصیب فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق بخشے. اب میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں. دعا کرے کہ جس مقصد کے لیے دوستو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, اس مقصد میں ہم کامیاب ہو جائیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر جگہ جو ہے فتنے برپا ہیں. ہمیں اور آپ, ہم اور آپ اتباع سنت کے لیے جمع ہوئے ہیں, ذکر اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں, متبع سنت شیخ کے پاس جمع ہوئے ہیں. زمانے کا حال وہ ہے کہ ہم بھی رو رہے ہیں اور آپ کا شیخ بھی رو رہا ہوگا کہ دنیا غرق ہو رہی ہے, ذکر سے بھاگ دی جا رہی ہے, بعض پیر بنی ہوئے ہیں اور خدا سے دور لے جا رہے ہیں. لوگ جو ہے کچھ دنیاوی اغراض کے لیے جاتے ہیں. ابھی اس حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں ایک دن میں بیٹھا تھا, ان کے پاس ایک شخص آیا کہ فلان جگہ ایک شخص پیر بنا بیٹھا ہے, اور جب نماز کا وقت ہے لوگ جو مرید تھے وہ نماز کے لیے چلے گئے, اور اس نے کہا مجھے تو نماز کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو خدا کو پہنچ چکے. حضرت بڑے پریشان ہو گئے. یہ بزرگ لوگ اس طرح بے دینی دیکھ کر شب و روز روتے ہیں, اور وہ مزید کوششیں کرتے ہیں کہ اللہ والے کا حلقہ وسیع ہو جائے اور کچھ زیادہ اللہ والے بن جائے. ہم بھی ایسی دنیا کی حالت دیکھ کر روتے ہیں, اور ایسی حالت دیکھ کر ہمارے شیخ بھی, اور اس طرح ہر متبع سنت شیخ بھی روتا ہے. دعا. نگاہ الجی ہوئی ہے رنگ بو میں, نگاہ الجی ہوئی ہے رنگ بو میں, خیرت کھوئی گئی ہے چار سو میں, نہ چھوڑے دل فغانے صبح گاہی, اما شاید ملے اللہ میں. ہم اللہ اتباع سنت کے لیے جمع ہوئے ہیں. دیکھیے یہاں سب اتباع سنت کے مطابق کام ہو رہا ہے. ہمارے شیخ بھی اس کے لیے کوشاں اور آپ بھی اس کے لیے جمع ہوئے ہیں. آج دنیا میں کیا کیا حالتیں ہیں دوستو, دنیا تباہ ہو رہی ہے, لوگ اللہ کا نام لے کے دور خدا سے دور لے جا رہے ہیں. کہیں ڈول ہے, کہیں تبلک ہے, کہیں ناچ ہے, گانے ہیں اور خدا کے نام پر گانے ہو رہے ہیں, اور جو ہے لوگ ناچ رہے ہیں, کتوں کی ریس ہے وغیرہ وغیرہ. ایک شاعر کہہ رہا ہے, اس حالت کو بیان کرتا ہے, کل خانقاہ میں تھی حالت عجیب طاری, کل خانقاہ میں تھی حالت عجیب طاری, جو تھا سو چشم پرنم اپنا تھا یا پرایا, دنیا سے اٹھ گئے وہ جو تھے مرید صادق, دنیا سے اٹھ گئے وہ جو تھے مرید صادق, یہ کہہ کے شیخ کا دل, یہ کہہ کے شیخ کا دل بے ساختہ بھرایا. ہم نے کہا مریدی باقی رہی نہ پیری, دنیا میں شرارت کے نام پر کیا کیا کتے نچوا رہے. ہم نے کہا مریدی باقی رہی نہ پیری, یہ کہہ کے ہم بھی روئے اور اس کو بھی رلایا. دعا کرے اللہ جل جلالہ ہم اتباع سنت کی توفیق بخشے, اور یہ ہمارے شیخ کو عمر دراز نصیب فرمائے, اور اس کی اور ادھر ادھر جو اسلام سے دور حلقے ہیں ان پر حضرت شیخ ہم سے زیادہ رو رہے ہیں, ہم بھی رو رہے ہیں. جتنے ایک شخص درجہ بلند ہو اس وہ گمراہی دیکھ کر اتنا ہی وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے. دعا کریں کہ اللہ جل جلالہ سب مسلمانوں کو دین کی راہ پہ ڈال دیں, اور یہ جو ادھر ادھر شریر حلقے ہیں خدا کے نام پر لوگوں کو خدا سے دور لے جا رہے ہیں, ان کو اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے. اور اپنے شیخ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اور آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ جل جلالہ ہمارے سینے کو نور کے لیے کھول دے, اور راہ حق کے لیے کھول دے, دین کے لیے کھول دے, اور ہمارا یہ حلقہ مقبول ہو جائے اور مبارک حلقوں میں سے ہو جائے. ہماری دعائیں قبول ہوں, ہمارے سینے منور ہوں,
اور اس میں ہر شریک جو ہے اللہ تک پہنچ جائے اور ان کے خاتمے بالایمان ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.